الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بھئی ایک تو بات یہ گزارش پہلے بھی کی جا چکی ہے کہ تقریباً ایک بجے سے دین کی بات سنائے جانے کا وقت ہے، مسجد کی حدود میں نماز نہ پڑھی جائے. اور دیکھیں، اس طرح نماز پڑھنے سے ملنا کچھ نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ملنا کچھ اس لیے کہ مسئلہ لکھا ہوا ہے جب دین کی بات سنانے کا وقت ہو اس وقت یہ انفرادی عبادت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے، جس کو دین کی سمجھ ہو وہ یہ سمجھے گا کہ دیکھیں دین کی بات کو سیکھنا یہ سینکڑوں رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے. تو کسی کو اگر کسی مارکیٹ میں 10 روپے کے بدلے 100 روپے مل رہے ہوں اور ایک جگہ 5 روپے مل رہے ہوں، 10 روپے پر 5 روپے نفع مل رہا ہو، کس کو اختیار کرے گا؟ 10 روپے کے اوپر 100 روپے نفع مل رہا ہے یا 100 روپے پہ 10 روپے نفع مل رہا ہے، 5 روپے ایک جگہ سے 5 روپے مل رہا ہے، تو آپ کس کو اختیار کریں گے؟ ظاہر ہے جہاں سے 10 روپے مل رہا ہے وہاں سے آپ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے. لہذا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جہاں پر دین نیکیاں کم مل رہی ہوں وہاں ہم کیوں لے جائیں، زیادہ مل رہی ہوں وہاں کیوں نہ جڑیں. یہ دین کے فہم کی کمی ہے، فہم دین اس کی کمی ہے. دیکھیں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام دین ہے، اپنی خواہش پر عمل کرنے کا نام دین نہیں ہے. چاہے وہ خواہش اچھی کیوں نہ ہو، ماں باپ بیمار ہیں، حضرت نفل پڑھ رہے ہیں یہاں پہ مسجد میں، ماں باپ کے پاس کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، وہ بیمار ہیں اور یہاں پہ نوافل پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ اپنی خواہش نیک بھی، خواہش بھی نیک ہے، اچھی خواہش ہے، اس کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا نوافل پڑھنے کی خواہش، لیکن وقت کا تقاضا یہ نہیں ہے. وقت کا تقاضا تو ماں باپ کی نگہداشت ہے، ان کی دیکھ بھال ہے. یہ دین کے کمی، فہم کی کمی کی علامت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا راستہ طے کرنے کے لیے فہم سلیم، قلب سلیم اور عقل سلیم چاہیے. یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی آدمی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اپنی نیکیوں کے باوجود. یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ شیطان، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اول تو وہ آدمی کو نیکی کرنے نہیں دیتا، اور جب نیکی آدمی نیکی کرنے لگے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو برباد کرنے کی سوچتا ہے کہ اس کی نیکی یہ ضائع ہو جائے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تم اس کو اپنا دشمن ہی سمجھو. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی پیروی کرنے والوں کو اسی لیے دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے شیطانی راستوں کی طرف تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں. لیکونوا من اصحاب السعیر، تو اول تو وہ نیکی کرنے نہیں دیتا، اور نیکی کرنے یعنی نیکی آدمی کر لے تو کسی طرح اس کو برباد کرتا ہے، اور نیکی اگر کر بھی لے تو اس کو اس کا نفع کم کرنے کی سوچتا ہے. کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ تہجد فوت ہو گئی، تو بہت روئے، بہت اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کی کہ اللہ بہت نقصان ہو گیا، تہجد فوت ہو گئی. اگلے دن تہجد کے وقت دروازے پر دستک ہوئی اور اس وقت بھی وہ سو رہے تھے. اٹھایا گیا, پوچھا کون؟ کہ میں ابلیس ہوں, شیطان ہوں, آپ تہجد کے لیے اٹھ جائیے, تہجد کے لیے اٹھانے آیا. صحیح ہے, آپ تو تہجد کے لیے اٹھانے آیا, تو تہجد سے روکتا ہے. اس نے کہا کل جو آپ کی تہجد فوت ہوئی تھی اور آپ روئے تھے, آہوزاری کی تھی, اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں تہجد کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا, اب آپ اٹھ جائیے, آپ کو ایک ہی تہجد کا ثواب ملے گا, اس لیے میں اٹھانے آیا, ورنہ آج آپ پھر روتے, پھر سینکڑوں تہجد کا ثواب ملتا. اب آپ اٹھ جائیے, پڑھ لیجیے, آپ کو ایک ہی کا ثواب ملے. وہ آدمی جہاں اس کا وہ نقصان ہو رہا ہو وہاں تھوڑی سی نیکی پہ راضی ہو جاتا ہے, زیادہ نیکی نہیں کرنے دیتا. تو یہ بہت بڑا دشمن ہے ہمارا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف پیرایوں سے اللہ تعالی نے دشمنی ہمارے گویا ہمارے دلوں میں اس کی دشمنی کا بیج بویا ہے شیطان کی, کہ دیکھو تم شیطان تمہارا دشمن ہے, بس تم اس کو دشمن سمجھو. کہیں یوں فرمایا کہ عجیب پیرایا اختیار فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے. دیکھیے اگر ہمارے ماں باپ کہیں جائیں, کسی کے مہمان ہوں, اور وہاں کوئی شخص ان کے لباس اتروا دے, برہنہ کروا دے ماں باپ کو, ہمارے ماں باپ کو, تو ہم کیا اس جس شخص نے ایسا کام کروایا ہے ہماری اس کے بارے میں کیا رائے ہوگی؟ یہ ذرا سوچیں ہماری کیا رائے ہوگی اس کے بارے میں, کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارے ماں باپ کو برہنہ کروا دیا, ان کا لباس اتروا دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے یہی کچھ تو کیا ہے تمہارے ماں باپ کے ساتھ. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. کہ اے بنی آدم, اے آدم کے بیٹو, اے آدم کی اولاد, دیکھو کہیں ایسا نہ ہو شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے, یعنی گناہوں میں مبتلا کر دے. یہ تو وہ ہے جس نے تمہارے ماں باپ کو نکلوایا جنت سے, ینزع, اور ایسے نہیں نکلوایا چلو بھئی ایسی جنت سے نکلوا دیتا, نہ, ینزع عنہما لباسہما, لباس اتروا کر نکلوایا وہاں سے. ایک تو جنت سے نکلوانا, دوسرا لباس اتروا کے نکلوانا. لیوریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یہ اللہ تعالیٰ دشمنی دلا رہے ہیں کہ دیکھو اس نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا ہے, جنت سے بھی, جنت جیسے مہمان خانے سے نکلوایا, پھر لباس اتروا کے نکلوایا. تم کس کی پیروی کر رہے ہو جو تمہارے ماں باپ کے ساتھ ایسا کام کرے؟ تم دنیا کے اندر کوئی کر لے تو تم اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرو گے, چل جائے کہ تم اس کے مشوروں پہ عمل کرو, اس کے راستے پر چلنے لگو, اس کے راستے کی اتباع کرنے لگو. ایسا تو تم کبھی کرو گے ہی نہیں دنیا میں کہ اس نے, یہ وہ ہے اس نے ہمارے ماں باپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا, لباس اتروایا تھا اور مہمان خانے سے نکلوا دیا ان کو. تو شیطان نے یہی کچھ تو ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے, حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے ساتھ یہی کچھ تو کیا ہے اس نے. یہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالی احساس دلانا چاہتے ہیں, دیکھو تم جس کی پیروی کر رہے ہو گناہ کر کے, یہ گناہ کرنا اسی کی تو پیروی ہے, یہ گناہ کرنا اسی کی تو پیروی ہے. اس نے قسم اٹھائی تھی کہ میں آگے سے پیچھے سے, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور اللہ سے کہہ رہا ہے وہ کہ کسی جرت کے الفاظ ہیں یہ, ولا تجد اکثرہم شاکرین, یہ تو یہ بھی کروں گا, دوسرا یہ کہ آپ اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اور شکر گزاری, اصل حقیقت شکر گزاری کی وہ تقویٰ ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اے صحابہ, ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, بس تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. معلوم ہوا خالی شکر گزاری یہ نہیں ہے زبان سے الحمدللہ کہہ لینا، یہ بھی شکر گزاری ہے، لیکن اصل شکر گزاری تقویٰ ہے. تو مطلب اس آیت کا یہ ہوا ولا تجد اکثرهم شاکرین کا، کہ شیطان نے جو یہ الفاظ کہے ولا تجد اکثرهم شاکرین کہ آپ اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، مطلب یہ کہ آپ کے اکثر اتنا گمراہ کروں گا، ایسی محنت کروں گا کہ آپ کے بندوں میں سے اکثر بندے غیر متقی رہیں گے. ولا امنینہم ولا امرنہم فلیغیرن خلق اللہ، اللہ کی خلق کو، اللہ کی گویا وہ جو جس طرح اللہ نے پیدا کیا اس میں تبدیلی کر لیں گے وہ. فلیغیرن خلق اللہ، یہ بھی کروں گا میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ وہ آپ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں جو فطرت نے بنائی ہیں اس میں تبدیلی کر لیں گے. آپ دیکھیں اس کے بہت سے نظائر، میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، قربانی کے جانور ہیں یہ، جو فینسی جانور کہلائے جاتے ہیں ان کے جو سینگ ہیں وہ نکال لیے جاتے ہیں، سینگ نکال کے اس لیے، اور وہ انتہائی کرب میں، میں نے ایسے جانور دیکھے ہیں باقاعدہ جا کے دیکھنا پڑا، وہ دیکھے ہم نے، انتہائی کرب اور تکلیف میں وہ جانور رہتا ہے کوئی ایک ڈیڑھ مہینے تک، جب تک وہ دماغ تک اس کا زخم ہو جاتا ہے، سینگ پورا جڑ سے نکالا جاتا ہے. یہ خوبصورت بنانے کے نام پر کیا جاتا ہے اور لاکھوں روپیوں میں وہ جانور فروخت ہوتا ہے، یہ سب ناجائز. اللہ کی خلق میں یہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ میں کروں گا، اور ایک ہم اپنے اندر دیکھ لیجئے، دوسری مثال یہ لے لیجئے کہ داڑھی موڑنا یا داڑھی کو ایک مشت سے کم کرنا، ایک مشت کی مقدار پہ پہنچنے سے پہلے اس کو کتروانا، یہ فلا یغیرن خلق اللہ میں داخل ہے کہ تیری مخلوق، تیری پیدا کی ہوئی چیز کو کم کریں گے. مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا، ارے مولانا آپ ایسی بولتے رہتے ہیں، یہ مولوی لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، داڑھی 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 رکھو داڑھی رکھو. او ہو کیا عرض کروں، ایک صاحب کو خواب میں دیکھا، ان کے انتقال کے بعد ان کے دوست نے، بہت تکلیف میں عذاب میں مبتلا، بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگے قبر میں جب مجھے رکھا گیا، مجھ سے پوچھا گیا کہ کون، ما تقولو فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر میں مجھ سے منہ موڑ لیا، تو میں پہچان ہی نہیں سکا. کسرا کے دو سفیر آئے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفیروں کا انتہائی احترام فرماتے تھے، ان کا بہت اکرام فرماتے تھے. لیکن جب کسرا کے سفیر آئے اور دونوں کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں، مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. قال ویلکما، ارے تمہاری بربادی ہو. میں نے عرض کیا نا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفیروں کا انتہائی احترام فرماتے تھے، لیکن اس موقع پر آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ارے تمہاری بربادی ہو، ویلکما من امرکما بہذا، کس شخص نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم ایسا حلیا بناؤ؟ قال ربنا کسرا امرنا بہذا، انہوں نے کہا ہمارے رب نے، ہمارے رب نے، کسرا وہ رب کہتے تھے اپنے وہ کسرا کو، اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. فرمایا میرے رب، لیکن میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ مونچھیں کم کرو اور داڑیاں بڑھاؤ، میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے. اور خود بات نہیں فرمائی، حضرت علی کو حکم فرمایا جاؤ علی ان سے بات کر لو، بات بھی نہیں فرمائی، بات کرنا بھی پسند نہیں فرمایا. میرے دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفیروں کا احترام فرماتے تھے، یہاں پر ایسا نہیں ہوا، یہاں پر اس کے خلاف ہوا. دوسری بات یہ کہ وہ سفیر جو تھے وہ غیر مسلم تھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا یہ داڑھی مجھے کیا ہوتی ہے، کیا فلسفہ ہے اس کا اسلام میں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا جوش اور اتنی ناگواری ہوئی کہ آپ نے بات کرنا بھی پسند نہیں فرمایا. ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان سے اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضرت اللہ سبحانہ و تعالی وہاں جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا غصہ جوش میں ہوگا، اور کوئی امتی جا کے کہے گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ میری سفارش کیجئے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا کہ یہ بتا تجھے میری شکل میں کیا عیب نظر آیا تھا کہ تُو نے میری شکل نہیں بنائی، کوئی ہمارے پاس جواب ہوگا؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ بھائی ہمیں تو سکھوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ جہاں ہوتا ہے سکھ جہاں جاتا ہے چاہے وہ یورپ میں ہو امریکہ میں ہو، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے امریکہ میں ہو یورپ میں ہو جرمنی میں ہو جہاں وہ جاتا ہے وہ یہ ایک مٹھی داڑھی رکھتا ہے، ایک مٹھی سے بھی زیادہ بڑی داڑھی ہوتی ہے اس کی، اور اس کے سر پہ وہی اپنی خاص انداز سے جو ان کی وہ پگڑی وغیرہ ہوتی ہے وہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں وہ جاتا ہے وہ تو نہیں شرماتا، اس کو تو شرم نہیں آتی۔ تو اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما لیا قیامت کے دن یہ فرمایا کہ سکھ لوگ جہاں جاتے تھے ان کو شرم نہیں آتی تھی میرا حلیہ بنانے میں، اور حالانکہ وہ ایمان والے بھی نہیں تھے، تجھے ایمان والا ہو کر میرے جیسا حلیہ بنانے میں کیا شرم آئی؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے حکیم الامت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بستی میں رواج یہ تھا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کی ناک کاٹ دی جاتی تھی، یہاں سے ناک کی نوک وہ کاٹ دیتے تھے، بس رواج تھا ان کے یہاں۔ ایک جگہ وہ ایسا آدمی چلا آیا وہاں پہ جس کی ناک بالکل صحیح تھی، وہ کہنے لگے لو بھائی سب بچے اور بڑے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، لو نکو آ گیا نکو آ گیا نکو آ گیا۔ اس نے کہا نہ جانے پاگل کس پاگلوں کی بستی میں میں آ گیا ہوں، اول تو مجھے ان کا مذاق اڑانا چاہیے کہ یہ ان کی ناکیں کٹی ہوئی ہیں، کیا حلیہ بنا رکھا ہے انہوں نے، الٹا یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، اب یہ الٹا مذاق او ملا او یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ یہ ایسا ہی ہے جیسے نکو آ گیا نکو آ گیا، خود اپنا حلیہ بگڑا ہوا ہے اور دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا، کسی کا آستاں اتنا ہے اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا۔ جب تک ہم ہنسے جانے سے ڈریں گے لوگ کیا کہیں گے، اگر سنت پہ عمل کر لیا وہ بس پھر زمانہ ہنستا ہی رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مذاکرات کے لیے بھیجا گیا، ان کی جو لنگی تھی وہ نصف صاف تک تھی، نصف صاف تک یعنی آدھی پنڈلی تک ان کی وہ لنگی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لنگی نصف صاف تک ہی ہوتی تھی، انہوں نے اس کے مطابق رکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا عثمان، اچھا ان کے ہاں تو یہ تھا کہ جتنا لباس نیچے ہو جتنا لباس بلکہ زمین پہ گھسٹ رہا ہو اتنا زیادہ قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا عثمان یہ تم نے کیا حلیہ بنا لیا؟ تو ان کا جواب یہی تھا، میں نے اپنے محبوب کو اپنے حبیب کو ایسے ہی دیکھا ہے، ختم ہو گئی بات، میں نے اپنے حبیب کو ایسے ہی دیکھا ہے، تمہارے کہنے مطلب یہ تھا تمہارے کہنے میں نہیں آؤں گا، تمہارے اس طرح کہنے میں اور فقرے کسنے میں میں نہیں آنے کا، یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی تمہارے کہنے سے اس کو نیچے کر لوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اترک سنت حبیبی لہا الا الحمقاء، وہاں کسرا کے وہاں جب کھانا وغیرہ ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ وہاں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تھے، کھانے کے دوران ایک لقمہ ان کے منہ سے گرا اور انہوں نے اس کو اٹھایا، جو سنت یہ ہے کہ اس کو اٹھایا اور صاف کر کے کھا لیا۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو دربار شاہی کی آپ نے خلاف ورزی کی، یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ کہنے لگے ہٹاؤ، یہاں ہوتا ہو نہ ہوتا ہو میں ان احمقوں کی خاطر اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ صاف ان لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ میں ان احمقوں کی خاطر اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں۔ اترک سنت حبیبی لہا الا الحمقاء، بتائیے جب تک ہمارا یہ ہمارا جذبہ نہیں ہوگا یہ بھول ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں اور آخرت میں۔ اسی لیے فرمایا ولا تتبعوا یا ادخلوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة، مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ سب شیطان کے نقش قدم کی پیروی ہے، گناہوں کا راستہ اختیار کرنا، خلاف سنت راستہ عمل اختیار کرنا، برادری قبیلے اور دوستوں کے رسم و رواج پہ چلنا اور دین کو ایک طرف رکھ دینا۔ پھر شکایت بھی نہیں ہونی چاہیے. حضرت مولانا شاہ راؤل صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو, ایک میجر صاحب تھے, وہ وردی میں نہیں تھے, وہ گئے دکان پہ تو وہاں پہلے سے ایک دیہاتی کھڑا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, جیسے دیہات والوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے ہیں, بھاری بھر کم ڈنڈے ہوتے ہیں, وہ پہلے سے وہ کھڑا ہوا تھا دکان پہ. میجر صاحب کے پیر سے اس کو ٹھوکر لگ گئی, یہ جب بعد میں پہنچے تو ٹھوکر لگ گئی. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی, تم دیکھتے نہیں ہو, اور لے کے اور ڈنڈا مار دیا سر پہ اور سر پھوڑ دیا میجر کا. حضرت فرماتے تھے یہ بتاؤ اگر یہ میجر صاحب وردی میں ہوتے, یہ میں سچا واقعہ حضرت سچا واقعہ سناتے تھے کہ یہ میجر صاحب اگر وردی میں ہوتے, حضرت نے فرمایا اگر وردی میں ہوتے تو اس وقت بھی جب بیج لگے ہوئے ہوتے, ہیٹ پہنے ہوئے ہوتے اور پوری وردی ہوتی, بوٹ بھی ہوتے. اچھا بوٹ جب ہوتے تو بوٹ کی صورت میں, پہننے کی صورت میں, وہ اگر ٹھوکر لگتی اس کے پیر پہ تو اور زیادہ تیز اور زیادہ زوردار ٹھوکر لگتی. لیکن اس وقت وہ کیا کہتا, وہ کہتا صاحب جی کوئی بات نہیں, ایسا تو ہو جاتا ہے, ہوتا رہتا ہے, کوئی بات نہیں, اس لیے کہ پتا ہے کہ وردی میں ہے. آج ہم نے اپنی وردی کو چھوڑا ہے, وردی کو, یہ ہماری وردی ہے, بال سنت کے مطابق ہوں, چہرہ سنت کے مطابق ہو, سر سے پاؤں تک ہمارا لباس سنت کے مطابق ہو, یہ ہماری وردی تھی, وہ ہم نے چھوڑ دیا. ہمارے حضرت مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم ایک دفعہ فرمانے لگے, آزاد دل میں وہ رہتے ہیں, دنیا بھر کے ان کے اسفار ہوتے رہتے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا, ایک دفعہ حضرت والا کو بتا رہے تھے, میں بھی موجود تھا, فرمایا کہ وہاں پر جو ایک دفعہ ایک ایئرپورٹ پہ ایک پادری سے میری ملاقات ہوئی, اس پادری نے یہ کہا کہ آپ کی تین چیزیں ہمارے لیے بہت, جو آپ کی ان تین چیزیں آپ کی ایسی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں بہت روب پیدا ہو جاتا ہے, بہت روب پڑتا ہے ہمارے اوپر. تو انہوں نے فرمایا, میں نے پوچھا کون سی ہیں تین چیزیں, کہنے لگے ایک تو یہ کہ آپ کا یہ لمبا سا کرتا, یہ اور یہ آپ کا جو لباس ہے, یہ دیکھ کر ہمارے دل میں روب تاری ہو جاتا ہے, نمبر دو اذان اور نمبر تین نماز, ان چیزوں سے ہمارے دل پر روب تاری ہو جاتا ہے. وہ پادری کہہ رہا ہے حضرت مولانا عبد الحمید صاحب سے, ہمیں پتہ نہیں, ہمیں احساس نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں, پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو بھائی بس ماں کی گود میں کلمہ مل گیا, کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. اور میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اب جو مسلمان ہو رہے ہیں, دین کو اختیار کر رہے ہیں, ان کی اگر ایک دفعہ ہمارے ایک دوست آئے, انہوں نے بتایا کہ وہاں برطانیہ میں میرے برابر میں ایک فیملی مسلمان ہوئی, ایک دن صبح کے وقت جب میں فجر کے لیے جانے کی تیاری کر رہا تھا تو ان کے گھر سے رونے کی آوازیں, اس طرح جیسے کوئی میت ہو جاتی ہے اس طرح آوازیں آ رہی تھیں. میں نے کہا شاید کچھ حادثہ پیش آیا, میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر آئے روتے ہوئے. میں نے پوچھا بھی کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ کہنے لگے ہاں آج ہم لوگوں کی تہجد نکل گئی, آج ہم لوگوں کی تہجد نکل گئی. میرے دوستو ہم سوچے تو صحیح کہ کیا ہمارے احساسات ہیں ہمارے, وہ نئے مسلمان اور اپنے کفر کو چھوڑ کر وہ اسلام میں داخل ہوئے اور ان کا یہ جذبہ ہے, وہ ایسے رو رہے ہیں بلک بلک کے جیسے کوئی گھر میں میت ہو گئی ہو. ہم تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, وہ ہو جائے ٹھیک ہے, ہماری تو فجر کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی, اب یہ حالت دیکھیے, یہ تو میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اور پھر اس آیت پہ غور کیجئے, اس آیت پہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اگر تم نے دین سے منہ موڑا, بے توجہی اختیار کی, تو یاد رکھو يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, تمہاری جگہ ہم دوسری قوم لے آئیں گے, ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے, تم سے لاکھ درجے بہتر ہوں گے. اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے, ایک وقت تھا عربوں میں دین تھا, اہل عرب میں دین تھا, اب وہ وہاں دوسری نسلیں, صحابہ کی نسل ابھی بھی چل رہی ہے لیکن دین نکل گیا, دین کی روح نکل گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کام لیا یہاں, دین کو منتقل فرمایا یہاں ہندوستان پاکستان کی طرف, یہاں سے کام لیا گیا. اب یہاں والے بھی ناقدری کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یورپ امریکہ میں ایسے لوگوں کو پیدا فرما رہے ہیں جن کی تعجب بھی نکل جائے تو وہ روتے ہیں, بلک بلک کے روتے ہیں. اب ایسی قوم ابھر رہی ہے تو بس خطرہ یہی ہے. ایسا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ دین اگر اس کی ہم نے ناقدری کی, ہم نے توبہ تائب, ہم توبہ تائب نہ ہوئے تو پھر یہ دین وہاں چلا جائے گا, پھر ان سے کام لیے جائیں گے, ان کو اللہ تعالیٰ اوپر لے آئیں گے, ان کو چمکائیں گے. کوئی اللہ کا دین کسی کا محتاج ہے؟ اللہ کسی کے محتاج ہے؟ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اگر دین اپنی دین کی تائید کروانا چاہیں تو کسی فاسق اور فاجر سے بھی کروائیں گے. کہا جاتا ہے کہ قرآن پر جو اعراب ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے لگوائے. حجاج ابن یوسف امت کے ظالم ترین بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے. اگر یہ بات صحیح ہے کہ اس نے اعراب لگائے تو اللہ نے اس سے بہت بڑا کام لے لیا. رجل فاجر سے, جس نے صحابہ کو شہید کروایا, اس سے کام لے لیا اللہ تعالیٰ نے. یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے اگر ہم نے توبہ نہ کی اور اللہ والے نہ بنے تو بس خطرہ ہے کہ یہ دین ہمارے ہاں سے نکل جائے گا. اس لیے بھائی قدر کیجئے, قدر کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں کہ مختلف پیرایوں سے شیطان سے دشمنی دلاتے ہیں. کہیں یہ کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت جیسے مہمان خانے سے نکلوایا, اور وہ بھی کس طرح برہنا کر کے. یہ تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھو. یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. کہیں ایسے فرمایا کہ پیسے خرچ کرتے وقت یہ تمہیں ڈرائے گا کہ تم ارے فقر و فاقہ آ جائے گا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, گندے کاموں کا تمہیں حکم دیتا ہے. ارے فلاں گندا کام کرو, خوب بد نظری کرو. بد نظری کر کے اب اس کا لازمی نتیجہ دل میں گندے خیالات, دل خراب ہو گیا, آپ دل میں گندے خیالات پکا رہے ہیں. تو بس یہ کرتے رہو. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, فوش اور گندے کاموں کا یہ تمہیں حکم دیتا ہے, تم سے کروا لیتا ہے. دیکھو جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں, جہاں جہاں یہ چیزیں پائی جائیں سمجھ لو شیطان کی طرف سے, اور بچو اس راستے سے. اور راستہ بھی بتا دیا کہ کیسے بچنا ہے. ہمارے ہیں دو دشمن, دشمن بھی ہمارا ایک نہیں, دو دشمن ہیں, ایک نفس اور ایک دوسرا شیطان. یہ اس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے جس کو حدیث شریف میں فرمایا گیا ان اعدا عدوک. یہ تفضیل کا صیغہ ہے, ان اعدا عدوک, سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس اکل لطیفی جمبئی, تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں موجود ہے. یہاں تک کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو کوئی شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا. دوسرا شیطان کوئی پیدا نہیں ہوا تھا جس نے اس کو گمراہ کیا ہو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر. اس کو اس کے نفس نے گمراہ کیا. معلوم ہوا نفس اس سے بھی بڑا دشمن ہے, شیطان سے بھی بڑا. تو ہمارے دو دشمن, ایک نفس اور شیطان, دونوں ہی نظر نہیں آتے. ایک تو یہ ہے نظر آنے والا دشمن ہو, نظر آنے والے دشمن سے اس کے وار سے اس کے حملے سے حفاظت آسان ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ نظر آ رہا ہے, بچنا اتنا مشکل نہیں ہوتا, بچاؤ ممکن ہے. لیکن دو دشمن, ایک بھی نہیں دو دشمن, اور دونوں نظر نہ آنے والے, تو کیا حال ہوگا. لہذا بھائی یہ امت کا تعامل اور توارث چلا آ رہا ہے کہ کسی اہل دل, اہل اللہ, اہل نسبت کی صحبت اختیار کی جائے. اس کے بغیر آپ ان دونوں دشمنوں سے بچ نہیں سکتے. صحابہ کا کام بنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت سے. اس وقت صحابہ کو معلوم نہیں تھا, لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. آپ اپنے وجود مبارک کو ان کے درمیان روک کر رکھیے تاکہ آپ کی صحبت سے یہ صاحب نسبت ہو جائیں, کمال درجے کو پہنچ جائیں صحابہ رضی اللہ عنہ. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو صحابہ کا زمانہ آیا, خلفائے راشدین کا زمانہ, اس میں بھی خلفائے راشدین, یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ خلفائے راشدین سے جو بیعت ہوتی تھی, صحابہ جو بیعت فرماتے تھے, سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی, پھر حضرت عمر, پھر حضرت عثمان, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
ان کے ہاتھ پہ تمام صحابہ نے بیعت کی. یہ جو بیعت تھی یہ خلافت کی تو اپنی جگہ بیعت تھی اور تزکیہ نفس کی اپنی جگہ تھی. یہ خلافت اور تزکیہ نفس دونوں کی بیعت تھی, اصلاح جس کو اصلاحی تعلق کہتے ہیں, ان دونوں کی بیعت ہوتی تھی. یہ بظاہر لوگ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالی خلافت کی بیعت تھی, یہ سمجھنا ہی غلط ہے. عقیدہ بھی تو صحیح رکھنا چاہیے اپنا. تو یہ صرف خلافت کی بیعت نہیں تھی, یہ تزکیہ نفس کی بھی بیعت تھی. اسی لیے حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہم تو حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے تاکہ ان سے تقویٰ حاصل کریں. کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نتعلم منہ الورا. تو یہ صحبت اور تزکیہ نفس کی بھی بیعت ہوتی تھی. حضرت علی کے بعد سے یہ سلسلہ پھیلا ہے اور لوگوں میں, دیگر لوگوں میں, جیسے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان سے بیعت ہوئے اور پھر دیگر لوگوں میں یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں صرف ایک شخص فرد واحد کے ہاتھ پر تمام اقسام کی بیعت ہوتی تھی. اس میں خلافت کی بیعت بھی شامل تھی اور تزکیہ نفس اصلاحی تعلق کی بیعت بھی شامل تھی. بخاری کی روایت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بیعت ہوئے, ہاتھ پر بیعت ہوئے صحابہ, اس میں نہ ہجرت کا ذکر ہے نہ ایمان لانے کا ذکر ہے, گناہوں سے بچنے کا اور تقویٰ کا ذکر ہے. بس ثابت ہو گیا کہ اصلاح نفس کے لیے بھی بیعت ہوتی تھی اور یہ جاری رہی خلفائے راشدین کے زمانے تک. اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں پھر خلافت الگ ہو گئی اور یہ جو اصلاح نفس اور تزکیہ کا کام اور لوگوں نے بھی سنبھال لیا. یہاں سے تقسیم کار شروع ہوا ہے, مدارس بھی کھلے, خانقاہیں بھی کھلیں. دوسری صدی ہجری میں پہلی خانقاہ کھلی ہے. شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کے متعلقین اور منتسبین نے اس خانقاہ کو قائم کیا اور مدرسہ بھی دوسری ہجری میں یہ مدرسہ بھی قائم ہو گیا. تو ان کا ثبوت ملنا شروع ہوتا ہے دوسری ہجری سے. تو یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف خلافت کی بیعت تھی, یہ سوچنا غلط ہے. بہرحال یہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب, ان کے مقائد سے بچنا ممکن نہیں جب تک کہ کسی شیخ کسی اللہ والے کی صحبت نہ اٹھائی جائے, جو متبع سنت ہو, متبع شریعت ہو, غیر معتدل نہ ہو, غیر معتدل بھی نہ ہو, ہو متبع سنت اہل حق لیکن غیر معتدل ہو, وہ بھی معاملہ ٹیڑھا ہے, وہاں بھی معاملہ ٹیڑھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور باقی پہلی چیز تو یہی ہے, اہم چیز تو یہی ہے کہ کسی کی صحبت ہو. نمبر دو, گناہ سے بچنا, شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کا ایک علاج قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے وقت پر, بالکل جو عین وقت پر کسی کو گناہ کا تقاضا پیش آ گیا, شیطان اور نفس اس کے پیچھے پڑ گئے, اب کیا کیا جائے, وہاں تو شیخ نہیں ہے, اب کیا کرے آدمی, تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بڑی کارگر دعا سکھائی ہے. اس دعا کو یاد کیجئے, اس کو پڑھیے اور اس پر عمل کیجئے. جب گناہ کا تقاضا اس پر عمل کیجئے پھر دیکھیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی گئی, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. کہ جب یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو آپ کی بخشش کا اعلان تو قرآن میں ہو چکا, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. یہ تو آپ کا بخشش کا اعلان, کہ آپ بخشے بخشائیں, اس آیت کا مفہوم یہی ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس شیاطین آئیں تو یوں کہا کیجئے, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, کہ میں اے میرے رب, میں شیطان کے وسوسوں سے, شیاطین کے وسوسوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ, اور اے میرے رب, میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں مجھے بہکانے کے لیے شیاطین. یہ دراصل میں نے عرض کیا نا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں, یہ دراصل ہمارے لیے, یہ ہماری تعلیم کے لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ جب تم لوگوں کے پاس شیاطین آ جایا کریں, تمہیں بہکایا کریں, گناہوں پر اکسایا کریں, تو تم یہ الفاظ, یہ ہمارا کوڈ ہے, کوڈ یہ کہہ لیا کرو, کام بن جائے گا. وہ کہتے ہیں جو میں, تم مجھے جانتے نہیں ہو, مجھے جب کوئی ضرورت پڑے مجھے فون کر دینا, پھر دیکھو میں تمہارا فوراً کام کر دوں گا. اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں جو صاحب اختیار ہوتے ہیں. تو اللہ سے بڑھ کے با اختیار کون ہے بھائی؟ اللہ فرما رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے یہ الفاظ کہہ لینا بس، پھر دیکھو انشاءاللہ سارا کام بن جائے گا، سب کام ٹھیک ہو جائے گا. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، بس یہ الفاظ کہہ لیا کرو، کام بن جائے گا تمہارا. کم سے کم 7 مرتبہ تو کہنا چاہیے، کیونکہ 7 کا ہنسا بظاہر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے 7 کا ہنسا. طواف کے چکر بھی 7 ہیں، آسمانوں کی تعداد بھی 7 ہے، زمین کے طبقات 7 ہیں، قرآن کی منزلیں 7 ہیں، تو ہفتے کے ایام بھی 7 ہیں. بہرحال یہ کم سے کم 7 مرتبہ تک اس کو پڑھنا چاہیے، اور اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. چھوٹا درود ہے جز اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو، مختصر درود حدیث سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے. تو یہ پڑھ کے اور 7 مرتبہ تو پڑھیں جب گناہ کا تقاضا ہو رہا ہو، پھر دیکھیے مزہ اٹھائیے تقوا کا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو جذب فرما کر ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، موجودین کو، غائبین کو، اور غائبین کے گھر والوں کو، ہم سب کو اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو اپنا بنا لیں. جنت جہنم کا پیٹ بھرنے کے لیے تو اللہ کا ایک قدم ہی کافی ہے، اللہ کی تجلی ہی کافی ہے، تو کون کیوں جائے کوئی جہنم میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ان کو جائز توقعات سے بڑھ کر جائز اور کشادہ روزگار عطا فرمائے. بندے کو کینسر ہو گیا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. ہاں بھائی، ہمارے مولانا شاہ راؤ الحق صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، اللہ نے جواب نہیں دیا. ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے، اللہ نے تھوڑی جواب دیا ہے. بس اللہ سے امید رکھیے اور مانگیے اللہ سے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ تو بڑا لمبا پرچہ ہے، تھوڑا پڑے گا. اللہ تعالی ان کو مقدمے میں اگر یہ حق پر ہیں تو ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور یہ مسجد بھی تعمیر ہو رہی ہے اس کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالی، اس کی تعمیر جلد از جلد اللہ اس کی تعمیر کو مکمل فرما دیجئے، غیب سے اسباب مہیا فرما دیجئے. اور اللہ یہ جتنے پرچے آئے ہیں اس میں جن کی جو حاجت ہے اے اللہ آپ جاننے والے ہیں، اور جنہوں نے پرچے نہیں بھی بھیجے اور توقع رکھتے ہیں ہم سے دعا کی، اے اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو، آپ علیم بذات صدور ہیں، تمام ان کی جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائیے، آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائیے، عافیت دارین نصیب فرما دیجئے. سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ ہمیں اپنے اپنے وقت پر اپنے پاس بلا لیجئے. اے اللہ خوب خوب اے اللہ تقوی کی دولت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اپنے راستے میں خوب خوب آداب کی رعایت کے ساتھ چلنا نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.